الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین الحمدللہ سورۃ البقرہ اس کے 23 رکوع کی ابتدائی 3 آیات آیت نمبر 183 تا 185 تلاوت کی گئی ہیں. یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ ان خطبات جمعہ میں ہم قرآن حکیم کی ان آیات مبارکہ کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہوا, اور بالاتفاق آج اس آیت مبارکہ کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جو روزے یا رمضان سے متعلق ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ آپ رمضان کا عظیم مہینہ شروع ہونے سے پہلے اس کی تیاری کیا کرتے تھے. موجم تبرانی کی وہ حدیث سنائی گئی جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام رجب کا چاند دیکھ کر دعا فرماتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان, اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. الحمدللہ شعبان کا دوسرا عشرہ بھی ختم ہو گیا اور اب تیسرا اور آخری عشرہ, اور امید ہے کہ کچھ دنوں میں انشاءاللہ وہ رمضان کا عظمت والا مہینہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. دعا کریں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک یہ مہینہ ہمیں صحت اور ایمان کے ساتھ بھرپور استفادہ, اس سے مہینے سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ ذہن سازی، اس میں ایک بڑی اہم بات فکری رہنمائی بھی ہے. اس روزے کی اصل حکمت کیا ہے، یہ روزہ کب فرض ہوا، کیوں فرض ہوا، اس کے پیچھے اصل ڈیوائن مت ڈیوائن آبجیکٹیوز کیا ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کیا چاہتا ہے ان عبادات کے ذریعے کہ وہ ایک بندے میں حاصل ہو جائے، انشاءاللہ اس پر بات ہوگی. یہ قرآن حکیم کا ایک بڑا زبردست مقام ہے، 23واں رکوع سورۃ البقرہ کا، جس میں روزے سے متعلق مکمل ہدایات صرف ایک رکوع اور 6 آیات میں بیان ہوئی ہے. ارادہ یہی ہے کہ انشاءاللہ رمضان میں بھی انہی 6 آیات مبارکہ میں سے ایک ایک آیت کا ہم مطالعہ کریں. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس مقصد کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق دے. روزے کی فرضیت اور اس کی حکمت کے حوالے سے انشاءاللہ آج گفتگو رکھنی ہے، اور اگلے جمعہ ارادہ یہ ہے انشاءاللہ رب نے موقع دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خطبہ پڑھیں گے کہ جو حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے، اور جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری رات یا آخری دن خطاب فرمایا اور اس عظمت والے مہینے کے کچھ خد و خال، کچھ فضائل بیان کی. انشاءاللہ وہ اگلے جمعے اس کا مطالعہ کریں. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزہ رکھنا ویسے ہی فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. اور روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، تقویٰ پیدا ہو، خدا خوفی پیدا ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو. یہ ہے آیت نمبر 183 جو ہجرت مدینہ کے فوراً بعد نازل ہوئی. تاریخی اعتبار سے ایک بڑا اہم نقطہ بھی نوٹ کرنے کا ہے کہ عربوں میں یہ جو عبادات تھیں اس میں روزے کا تصور تقریباً ختم ہو چکا تھا. مدینے میں کچھ لوگ یہودی تھے جو روزہ رکھتے تھے، ورنہ عرب مکے والے خاص طور پر اس عبادت سے بالکل ہی ناآشنا تھے. نماز کا کوئی نہ کوئی تصور باقی تھا، وہ بھی انتہائی بگڑی ہوئی شکل میں. ما کانا صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیا، سورہ انفال میں اللہ پاک نے ان کی نماز کا تذکرہ کیا کہ ان کی نماز نہیں ہے بیت اللہ کے نزدیک مگر تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا، یہ نماز تھی. اسی طرح حج کی بھی صورتحال بہت ہی زیادہ خراب کی ہوئی تھی انہوں نے، 360 بت رکھے ہوئے، ان کی پوجا ہو رہی ہے، اور بھی گڑبڑ کی ہوئی تھی. زکوٰۃ میں بھی ڈنڈی مالی ہوئی تھی کہ اکثر و بیشتر لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اور روزہ تو سرے سے تھا ہی نہیں. لہذا پہلی بات جو یہاں بیان ہوئی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے کا رکھنا ویسے ہی فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. گویا سابقہ امت میں یہود و نصارہ، یہ دو ہی امتیں تھیں جس سے کچھ مسلمان متعارف بھی تھے، خاص طور پر یہودیوں سے. مدینے میں 3 قبیلے رہتے تھے یہودیوں کے، تو جیسے ان پر فرض کیا گیا تھا ایسے ہی تم پر فرض کیا گیا. ایک حوصلہ افزائی کا انداز بھی ہے کہ شدید گرمی کے موسم میں خاص طور پر روزہ رکھنا کوئی آسان کام تو نہیں. 15-16 گھنٹے بھوکے پیاسے رہنا مشکل کام. تو ایک حوصلہ افزائی، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا ایسے ہی تم پر فرض کیا. اب آئیے اس ڈیوائن آبجیکٹو پہ بات کرتے ہیں کہ جو اصل ہماری گفتگو کا آج کا موضوع ہے، روزہ کیوں فرض کیا. یہ جو ہمارا دین ہے، دین اسلام کی تعلیمات ساری کی ساری با مقصد ہیں, بلا مقصد کوئی عبادت نہیں رکھی, کوئی عمل نہیں رکھا اللہ سبحانہ وتعالی نے. بلکہ ایک عجیب بات ہے, دنیا میں اگر کوئی شخص بلا مقصد پرپس لیس کوئی کام کر رہا ہو تو اس کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے. اس پوری کائنات کا ایک مقصد ہے, رب کائنات نے یہ بھی بیان فرمایا, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا سمجھا ہے تم نے, ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار عبث پیدا کیا اور کیا تمہیں ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا؟ وہ یا پرپز فل کریشن ہے تمہاری, با مقصد, اور بالآخر تمہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی جناب میں حاضری دینی ہے. اسی طرح تمام عبادات کا رب کائنات نے ایک مقصد بیان فرمایا. مختصراً تمام عبادات میں نماز, زکوٰۃ اور حج کو بھی اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے, ذرا روزے کا مقصد تفصیل سے بیان کر دیں گے. یہ جو پانچ وقت باجماعت نماز اللہ پاک نے کیوں رکھی؟ آج کا ایک نوجوان, میڈیا سے متاثر نوجوان خاص طور پر, سوال کرتا ہے کہ ایک دن میں 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ ڈیفرنٹ ٹائمنگز میں نماز کیوں فرض کی گئی؟ ایک ہی مرتبہ فرض کر دی جاتی, فجر میں پڑھ لیتے, عشاء میں پڑھ لیتے, ٹائم کے حوالے سے, مینجمنٹ کے حوالے سے آسانی ہو جاتی. سوال تو بڑا جینین ہے, کیا اللہ پاک نے ایک دن میں 5 مرتبہ بار 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 جائیں؟ اگر ڈسٹینس زیادہ ہے تو اور مشقت, گرمی ہے, یہ ہے, ایک ہی دفعہ ہوتی. تو بہرحال اس کا جواب تو دینا ہوگا. رب کائنات نے نماز اس لیے فرض کی تاکہ ایک دن میں 5 مرتبہ اپنے رب کے سامنے حاضری دو, اور اس کی یاد, اس کو یاد رکھنا مقصود ہے. لہذا اقیم الصلاۃ لذکری, بڑی پیاری آیت ہے یہ. سورہ طہٰ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی ہے یہ, اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری. یقیناً میں اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں. اس میں انا کبیر زبردست انداز سے بیان ہوئی. اننی انا اللہ لا الہ الا انا, 3 مرتبہ انا کا تذکرہ آیا. فاعبدنی, بس میری ہی عبادت کرنا. واقیم الصلاۃ لذکری, اور نماز قائم رکھنا میری یاد کے لیے. گویا نماز کا اصل مقصد کیا بیان ہوا؟ اللہ کو یاد رکھنا, اللہ کی یاد. اب ایک اور سوال پیدا ہو گیا, اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت کیا, رب کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رب کو اس لیے یاد رکھنے یا یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ مالک ہے, وہ ہم سے جواب نہیں, سوال کرے گا قیامت کے دن کیا گزار کرا ہے. لہذا جو شخص رب ہی کو بھول جائے وہ اس کی اطاعت کیسے کر سکتا؟ لہذا میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اور یہاں آ کر ہم وعدہ کرتے ہیں, ایاک نعبد وایاک نستعین. اس وعدے کو ذرا شعوری طور پر انسان سمجھے تو لوگ تو کانپ جایا کرتے تھے یہ آیات پڑھتے ہوئے. سیدنا علی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو جسم پر تھرتھراہٹ طاری ہو جاتی تھی, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں. تو بہرحال نماز کا اصل مقصد اللہ کی یاد, اللہ کو یاد رکھنا مقصود ہے. ایک سوال اور پیدا ہو گیا, اللہ کو یاد رکھنا ہے تو گھر میں بیٹھ کر بس اللہ کا ذکر کرتے رہیں, یہ مسجد میں جا کر ایک خاص ڈسپلن کے ساتھ کیوں پڑھیں؟ لہذا ایک بہت بڑے مفکر نے اس 5 وقت نماز ہی سے فارغ کر دیا لوگوں کو. میں نام نہیں لوں گا, خطبات جمعہ میں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, بہت سارے لوگ سمجھ گئے ہوں گے. یہ 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اللہ کو یاد کرو, ہر وقت اللہ کو یاد رکھو, بس پورا ایک فرقہ بنا دیا انہوں نے, ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہو, بس یہ ہے اصل. یہ نماز کی ضرورت نہیں ہے جو فارمیشن 5 وقت کی ہے, معاذ اللہ. زکوٰۃ کا مقصد بھی رب کائنات نے بالکل واضح طور پر فرمایا سورۃ التوبہ میں, خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. ان کے مالوں سے یہ صدقات یعنی زکوٰۃ لیجئے, ان کو پاک کر دیجئے ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی. گویا زکات انسان کے دل سے مال کی محبت نکالنے کا ذریعہ, جس سے ظاہری پاکیزگی بھی حاصل ہوگی اور باطنی پاکیزگی بھی حاصل ہوگی, پیوریفیکیشن بھی ہوگی اور گروتھ بھی ہوگی. حج ایسی عظیم عبادت کہ جس میں تمام عبادات کی روح شامل کر دی گئی, ایسے کمپریہنسو پیکج کہہ لیجئے, تزکیہ نفس کا, اللہ کی یاد کا, جہاد فی سبیل اللہ کا, انفاق فی سبیل اللہ کا, سب کچھ اس میں شامل کر دیا گیا. لہذا آپ آئیے ذرا روزے کی بات کرتے ہیں. روزہ اللہ پاک نے کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون. روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم پرہیزگار رہو. یہ جو ہمارا نفس ہے یہ اس موز اور گھوڑے کے مانند ہے کہ جس کی تربیت نہ ہوئی ہو, انٹرینڈ, جنگل سے آیا ہوا کوئی گھوڑا ہے, اس کو پکڑ لیا گیا, اب وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے آپ جب تک اس کی تربیت نہ ہو, اس کو سدھایا نہ جائے, اس کو ٹرین نہ کیا جائے. انٹرینڈ گھوڑے پر اگر کوئی بیٹھ گیا تو اپنی ذمہ داری پر, وہ جہاں چاہے اس کو لے جائے, جس کی لگام بھی نہ لگی ہوئی ہو ظاہر بات ہے وہ قابل استعمال ہے ہی نہیں. لہذا ہمارا یہ نفس اس منہ زور اور انٹرین گھوڑے کے مانند ہے. اس نفس پر لگام ڈالنا, اس کو ٹرین کرنا, اس کو اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا, یہ مقصود ہے. اسی کو کہتے ہیں تزکیہ نفس, پیوریفیکیشن آف سول. لہذا تزکیہ نفس کے لیے اللہ پاک نے یہ ساری عبادات ہمیں عطا فرمائی. ان کے مقاصد پہ غور کریں تو نماز آسان نہیں ہے, اس نفس پر بڑی بھاری ہے, اور خاص طور پر اس گرمی کے موسم میں جہاں 5 بجے یا 4:30 بجے نماز ہو رہی ہے صبح ہی صبح اندھیرے میں, بلکہ مسجد آنا آسان کام تو نہیں ہے, نفس پر بہت بھاری ہے. نفس ماہم کنترس فرعون نیست, اورا آن ایرا آن نیست. یہ میرا نفس تو کسی فرعون سے کم نہیں ہے. اس کے پاس لشکر تھا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا, اس کے پاس لشکر نہیں ہے تو خدائی کا دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن خدا کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار بھی نہیں. لہذا نفس کی تربیت کا بڑا خوبصورت اور بڑا کمپریہنسو پیکج ہے یہ روزہ. اس روزے میں یہ احساس کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم ہر وقت ہر آن اللہ کی نگاہ میں ہے, انڈر آبزرویشن ہے, یہ احساس الحمدللہ بیدار رہتا ہے. چھوٹے بچوں کو جب روزہ رکھوایا جاتا ہے تو یہ احساس دلاتے ہیں نہیں دلاتے؟ مجھے یاد ہے آج سے 33-34 سال پہلے جب روزہ رکھنا شروع کیے تو یہی موسم تھا, گرمی کا موسم. 33 سال میں تقریباً گرمی میں موسم آتا ہے, اور یہ مئی جون جو ہے اس زمانے میں جب ہم نے روزہ رکھنا شروع کیا تھا اس وقت یہی موسم تھا, گرمی. تو والدہ محترمہ جہاں روزہ رکھواتی تھیں وہاں یہ بات بھی سمجھاتی تھیں, دیکھو پانی نہیں پی لینا, کھا نہیں لینا, کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ پاک دیکھ رہا, اللہ سبحانہ و تعالی ہر وقت دیکھ رہا, اللہ کا خوف. اسی احساس کا نام تقوی. جو روزے میں الحمدللہ 15-16 گھنٹے ہم محسوس کرتے ہیں, روحانی اعتبار سے تو اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے, جیسے باوضو انسان ہوتا ہے تو روحانیت محسوس ہوتی ہے, اسی طرح جب روزے سے ہوتا ہے تو روحانی ترقی کا ایک احساس محسوس ہو رہا ہوتا. لہذا تقوی ایک احساس ہے, ایک کیفیت کا نام ہے کہ اللہ پاک دیکھ رہا. اب اس کے کچھ فضائل آپ کے سامنے عرض کروں گا. روزے کے ذریعے اگر صحیح معنوں میں صحیح اسپرٹ کے ساتھ روزہ رکھا جائے تو حاصل کیا ہوگا؟ یہ تقوی اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک کر دیتا ہے انسان کو. جتنا زیادہ اللہ کی نافرمانی سے بچے گا, تقوی اختیار کرے گا, اللہ کے نزدیک عزت کا معیار کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی تمام ہی بندوں سے محبت کرتے ہیں, تمام مخلوق سے محبت کرتے ہیں. ان بندوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین اللہ کی نگاہ میں وہ ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں, اللہ کی سے محبت کر کے اس کی اطاعت کریں اور اس کو ناراض نہ کریں. وہ رب کائنات کو زیادہ محبوب ہے. لہذا سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 رب کائنات فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں تقسیم کیا مختلف ذاتوں میں، مختلف قبیلوں میں، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو. لیکن یہ ذات، رنگ، نسل، قوم، قبیلہ، علاقہ، صوبہ، شہر، یہ اللہ کے نزدیک کسی عزت کا معیار نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک عزت کا معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا. روزے کا حاصل لعلکم تتقون، تقوی حاصل ہو کہ اللہ کی قربت حاصل ہوتی. اللہ کے ولی بھی ہیں، تمام اہل ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام اہل ایمان کا دوست ہے. یہ ولایت دو طرفہ، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، اور بندے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں. سورہ یونس میں اللہ پاک نے اللہ کے ولیوں کی صرف دو صفات بیان فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جان لو کہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. مستقبل کے اعتبار سے ہر خوف سے نچنت ہوں گے. آج دنیا کا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ترقی یافتہ ممالک میں ایک بہت بڑا مسئلہ جس میں ان کی صلاحیتیں کھپ رہی ہیں، وہ فیوچر سیکیورٹی ہے، اپنے بچوں کے نیئر فیوچر کی سیکیورٹی، اپنے ملک کی، اپنے قوم کی، اپنے نظریات کی سیکیورٹی. اور خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. لہذا آگے آنے والے جتنے بھی تھریٹس ہیں اس پر بھی بات ہو رہی ہے، اپنے سسٹم کو بچانے کے لیے. سب سے بڑا خطرہ ہم کو اسلام سے ہے، یہ انٹرنیشنلی ڈسکشن ہے، ریسرچ ہو رہی ہے اس پہ. اور الحمدللہ یہ پوٹینشل ڈینجر تو ہے، اسلام سے ہی خطرہ ہونا چاہیے اس نظام کو. اسلام ہی کے اندر وہ طاقت ہے کہ اس کو چیلنج بھی کرے گا، اور انشاءاللہ اتنا پوٹینشل ہے کہ جو سمجھدار ہوگا وہ اس کو قبول بھی کرے گا. یہی نظریہ، یہی نظام صحیح ہے، روک نہیں سکتے اس نظریے کو کسی بھی طور پر. ہاں پروپیگنڈا کر سکتے ہیں اگینسٹ اسلام، اگینسٹ اسلام کے خلاف اور اسلامی جو شاعر ہیں، لیکن جھوٹا پروپیگنڈا ان کے خلاف ہی جائے گا انشاءاللہ. میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے نزدیک عزت کا معیار تقویٰ، اللہ کے جو ولی ہیں ان کی صفات، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خوف مستقبل سے متعلق ہوتا ہے، کوئی خوف نہیں. حزن، غم انسان کو ماضی سے متعلق ہوتا ہے. ولا هم یحزنون، کسی غم سے دوچار نہیں ہوں گے. یہ اللہ کے ولی ہیں کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. صرف دو صفات، وہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے، اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے، اللہ کی ناراضگی کا احساس ہی ان کو برائی سے روک دیتا. یہ محبت ہی کی اعلیٰ ترین شکل ہے. اسی طرح سورہ طلاق میں رب کائنات فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مصیبت، ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. آج ذرا انڈیویجول ہو یا فیملی لائف ہو، ہمارے مسائل کیا ہیں؟ گھر گھر میں ناچاکی، پریشانی، بچوں کی طرف سے، فیملی کی طرف سے، بزنس کی طرف سے، ڈفرینٹ ٹینشن ہیں جو ہمارے سروں پر ہیں. انسان روزانہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مسئلے سے دوچار ہوتا ہے. جو حساس لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ فیل کرتے ہیں، زیادہ محسوس کرتے ہیں. انٹروورٹ ہوتے ہیں تو بےچارے سوچتے ہی رہتے ہیں، شوگر پیشنٹ بن جاتے ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، قصور کسی اور کا ہوتا ہے، ٹینشن کوئی اور لے رہا ہوتا ہے نا مسئلہ یا نہیں. جو ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں بہرحال وہ بھاگ دوڑ کر کے مسئلے کو حل کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح، لیکن بہرحال مسئلے کا شکار ہم میں سے ہر شخص ہے. اللہ پاک فرما رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، یہ کی ورڈ ہے. اگر اللہ کی نافرمانی سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر مسئلے سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، سدھا دے گا تمہیں اس مسئلے کو کیسے سالو کیا جائے. اور دوسرا مسئلہ کیا ہے ہمارا؟ رزق کی فراوانی، پیسہ. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ پاک وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. رازق تو وہی ہے، رزق کے خزانے اس کے ہاتھ میں، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. لہذا اگر اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے تو مسئلے کا حل بھی دے گا اور تمہیں رزق کی فراوانی بھی عطا فرمائے گا. اس حوالے سے آخری بات، قرآن حکیم در حقیقت ہدایت نامہ ہے، لاسٹ اینڈ کمپلیٹ اینڈ کمپریہنسو گائیڈنس، آخری مکمل محفوظ ہدایت نامہ انسانیت کے لیے اللہ کا کلام ہے. اس پہ انشاءاللہ آئندہ بھی گفتگو ہوتی رہے گی، لیکن جس ریفرنس میں عرض کر رہا ہوں بہت اہم آیت مبارکہ. اللہ پاک فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین. یہ اللہ کا وہ کلام ہے جس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے. لیکن اس ہدایت اور رہنمائی سے ہدایت وہ حاصل کریں گے جن کے اندر تقویٰ موجود ہوگا، خدا خوفی موجود ہوگی. دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ میرے سوال پر ذرا تجزیہ کیجئے گا تنہائی میں. ایک انسان کو سب سے بڑی نعمت حاصل ہو جائے کیا ہے وہ؟ یہ مختلف نعمتیں ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی. پیسہ ایک نعمت، اولاد ایک نعمت، صحت. الحمدللہ اگر ہم صحت مند ہیں، عبادات کے قابل ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں الحمدللہ، یہ بہت بڑی نعمت. یہ مادی نعمتیں ہیں جو رب کائنات نے عطا فرمائی. یہ تمام مادی نعمتیں ہمارے لیے رحمت بن سکتی ہیں اگر اللہ سبحانہ و تعالی کی ہدایت حاصل ہو جائے. زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، پیسہ کیسے کمانا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، یہ تفصیلات معلوم ہو جائیں ہدایت نعمت بن جائے گی. بہرحال انشاءاللہ اس پر آئندہ گفتگو ہوگی کہ رمضان میں قرآن نازل کیا تو قرآن سب سے بڑی نعمت ہے، ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. آخری پانچ منٹ میں ذرا روزے سے متعلق مزید بات کر لیجئے. عربوں میں کیونکہ روزے کا تصور ختم ہو گیا تھا گرمی کی وجہ سے، لہذا یہ سیام اور سوم کا لفظ استعمال کرتے تھے اپنے جنگی گھوڑوں کی ٹریننگ کے دوران. ایک ٹرم تھی باقاعدہ، کیونکہ وہاں سفر کے لیے جو جانور استعمال ہوتا تھا وہ اونٹ تھا. اونٹ کو اللہ پاک نے کیپیبل بنایا تھا اس آب و ہوا سے، شدید گرمی ہو اونٹ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا دیکھتے نہیں اونٹ کو کیسے تخلیق کیا گیا، کتنا کیپیبل ہے تمہارے لیے. دا شپ آف ڈیزرٹ، کتنے سکون سے تم اس میں طویل سفر کرتے ہو، کھانے پینے اور اس کی مشکلات نہیں ہوتی. لیکن اونٹ جہاں بہت کیپیبل تھا، جنگ میں زیادہ بہتر اونٹ کے مقابلے میں گھوڑا ہے. گھوڑا شارپ بھی ہے، ہائٹ بھی کم ہے، حملہ بھی آسانی سے ہو سکتا تھا، لیکن گھوڑا اونٹ کے مقابلے میں نسبتاً نازک جانور ہے. گرمی برداشت نہیں کر سکتا، پیاس برداشت نہیں سکتا، بھوک برداشت نہیں کر سکتا. لہذا جنگ کے دوران اگر گھوڑا ہی بیٹھ جائے ظاہر بات ہے سوا تو گیا کام سے. لہذا ایسے جنگی گھوڑے جن کو وہ جنگ میں استعمال کرتے تھے ان کی خصوصی تربیت اور ٹریننگ کا اہتمام کرتے تھے, اور ان کو وہ عرب میں خاص گرمی کے موسم میں خاص طور پر صحرا میں لے جاتے اور ان کو سارا دن بھوکا پیاسا رکھتے اور اس گرمی سے اور پیاس سے ان کو گزارتے تھے. اب کچھ عرصے جب گھوڑا بھوک پیاس برداشت کر لے, اب یہ ٹرینڈ ہو گیا اور اب یہ جنگ کے قابل ہے, تو یہ استعمال کرتے تھے سیام یا سوم کا لفظ گھوڑوں کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال کیا ہماری اس عظیم عبادت کے لیے تاکہ مقصد ذہن میں رہے کہ جیسے تم اپنے اس گھوڑے کو ٹرین کرتے ہو ایسے ہی اپنے نفس کی تربیت کے لیے اللہ پاک نے تمہیں یہ عظیم عبادت عطا فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لہذا یہ جو دو آیات ہیں آیت نمبر 183 اور 184 یہ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد نازل ہوئی, اور ہر مہینے کے 3 دن کے روزے فرض کیے گئے, 13, 14 اور 15 تاریخ چاند کی ایام 20 جس میں چاند پوری طرح نمایاں ہوتا, ہر مہینے کے 3 دن کے روزے فرض کر دیے گئے. اب یہاں بھی حکمت سمجھ لیجئے بڑی پیاری ہے کہ پورے مہینے کے روزے اگر اچانک فرض کر دیے جاتے بغیر تدریج کے تو یہ یقیناً ایک مشقت والا عمل تھا. شدید گرمی میں پورے مہینے کے روزے بہرحال جس کے لیے تیاری بھی نہ ہوئی ہو, تو رب کائنات تدریجن پہلے سال صرف 3 دن کے روزے فرض کیے, ہر مہینے کے 3 دن 13, 14, 15 تاریخ, اور آیت نمبر 183 اور 184 اسی سے متعلق. پھر ایک سال بعد آیت نمبر 185 نازل ہوئی جس میں رمضان کے روزے فرض ہوئے, رمضان میں قرآن حکیم کے نزول کا تذکرہ آیا وہ بعد میں نازل ہوا. لہذا جب روزہ فرض ہوا اور اس کا آبجیکٹو بھی بیان ہوا تو 3 ایکسیپشن بھی اللہ پاک نے دے دیے تھے. پہلے فرمایا ایام معدودات, یہ گنتی کے چند دن ہیں, کتنے دن؟ 3 دن. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, اور ان دنوں میں بھی اگر کوئی بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو وہ روزوں کی تعداد بعد میں پوری کر لیا کرے. تیسرا ایکسیپشن بھی دیا گیا شروع میں, وعلی الذین یطیقونہ, اور ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں. مراد یہ ہے کہ نہ بیمار ہیں نہ مسافر ہیں لیکن روزہ نہ رکھنا چاہیں, تو شروع میں ان کو یہ اجازت تھی, فدیۃن طعام مسکین, انہیں چاہیے کہ وہ فدیہ دیں, مسکین کو کھانا کھلائیں. ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا گویا ایک روزے کا فدیہ قرار پایا. لیکن ساتھ ساتھ فرمایا فمن تطوع خیرن, اور جو زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے روزے کے کفارے کے طور پر, ایک سے زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلائے, فہو خیر اللہ, تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اگر اے مسلمانوں تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے, فدیہ دینے کے بجائے روزہ رکھو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اگر تم جانو اگر تم سمجھو, یہ روزہ تمہاری تربیت کے لیے پاکیزگی کے لیے انتہائی اہم ہے جو رب کائنات نے عطا فرمایا. جب اگلی آیت نازل ہوئی تو یہ 3 میں سے 2 ایکسیپشن برقرار رکھے گئے, تیسرا ختم کر دیا گیا. البتہ نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام یہ ایکسیپشن یہ استثناء صرف ان لوگوں کے لیے مقرر کیا, تو بعد میں جاری رکھا کہ جو ایسے بیمار ہیں کہ جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے, دائمی بیماری جس کو کہتے ہیں, کوئی کڈنی پیشنٹ ہے, کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے, یا شوگر بہت زیادہ ویری کر رہی ہے, جان کا خطرہ ہے, تو وہ روزہ نہ رکھیں, وہ اس کا فدیہ دے دے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو گویا اجازت دی. اب آئیے آخر میں ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سلسلہ کلام ابھی جاری رہے گا, البتہ 2 منٹ ہیں ہمارے پاس, تو اس کے کچھ فضائل بھی سن لیجئے. بخاری شریف کی روایت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جس کسی نے رمضان میں روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے. یہ فرمان نبی کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام, بخاری کی روایت. ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان میں قیام کیا, مراد یہ کہ نماز پڑھی, قیام اللیل کیا, وہی ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے. اور بخاری کی روایت میں مزید الفاظ ہیں, ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا, جس نے خاص طور پر لیلۃ القدر میں قیام کیا, نماز پڑھی ایمان اور احتساب کے ساتھ, اس کے بھی تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک یہ سعادت ہمیں بھی عطا فرما دے. صرف ایک منٹ کے لیے توجہ کیجئے گا, دو کنڈیشنز لگائی ہیں نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. عام طور پر ہم فضیلت تو سن لیتے ہیں کہ گناہ معاف کر دیے گئے, ان شرائط کی طرف توجہ نہیں. جو چیکس لگائے ہوئے ہیں وہ بھی تو سنیے. روزہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان کا نام ہے کہ یہ روزہ صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھا جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو, اور اس روزے کا اجر صرف آخرت میں مطلوب ہو. یہ ہے روزہ. اور دوسرا چاہے گیا, دوسری شرط لگائی, احتساباً, سیلف اسسمنٹ, یہ روزانہ کی بنیاد پر ہمیں کرنا چاہیے, مراقبہ اپنا. کیا جس مقصد کے لیے رب کائنات نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے ہم وہ مقصد حاصل کر رہے ہیں؟ 24 گھنٹے میں کم از کم ایک مرتبہ تو جائزہ لیں. احتساباً حاسبوا قبل ان یحاسبکم, اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. گویا روزہ ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے, اپنا محاسبہ کیجئے. 15 گھنٹے 16 گھنٹے ہم حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اس رب کے کہنے پر کہ اس نے منع فرمایا روزے کے دوران یہ استعمال نہیں کر سکتے. کیا اس رب نے بقیہ 11 مہینوں میں جو حرام چیزیں قرار دی ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں؟ یہ ہے وہ تجزیہ, سیلف اسسمنٹ جو ہمیں کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.